والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے اس مسئلے کے بیان کے بارے میں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ایک ہی چلو سے، کہ آپ چلو میں پانی دیں تو کچھ پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالیں اور کچھ پانی جو ہے وہ ناک میں چڑھائیں، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اور پھر تیسری مرتبہ بھی. تو تین چلوں سے کلی کرنا اور استنشاق کرنا، اس کا مطلب ہے کہ علیحدہ علیحدہ کلی کرنے کے لیے تین دفعہ پانی لینا اور پھر ناک میں پانی چڑھانے کے لیے تین مرتبہ پانی لینا، وہ طریقہ نہیں بلکہ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور استنشاق کرنا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. بيان فرماتے ہیں امام صاحب کہ ہمیں حدیث بیان کی يحيى بن موسى نے. یہ یحیی بن موسیٰ بلخی، ان کی کنیت ابو زکریہ ہے اور لقب ان کا خط ہے. فقہ راوی ہے، 240 میں یہ فوت ہوئے ہیں، 240 ہجری میں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم بن موسیٰ الرازی نے حدیث بیان کی ہے. ابراہیم بن موسیٰ یہ ابو اسحاق الفرا، تو 220 کے بعد یہ فوت ہوئے ہیں، 220 ہجری کے بعد. وہ بیان فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی خالد بن عبداللہ نے، خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید المزنی، یہ بھی ثقہ اور ثبت راوی ہیں. وہ عمر بن یحییٰ سے، وہ اپنے والد یحییٰ سے، اور یحییٰ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں. یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی جو صاحب الاذان ہے وہ اور صحابی ہے. بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمض واستنشق من کف واحد، کے ایک چلو سے آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی چڑھایا استنشاق. فرماتے ہیں فعل ذلک ثلاثا، یہ تین مرتبہ کیا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک چلو سے کلی کرنا اور استنشاق کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس مذہب کے لیے کہ جس کے مطابق سنت طریقہ یہ ہے کہ کلی کرنا اور استنشاق کرنا وہ تین چلوں سے ہو، تو ایک چلو سے کلی بھی کریں گے اور استنشاق بھی، اسی طرح پھر دوسری مرتبہ پانی لیں گے چلو میں اور کلی اور استنشاق اور تیسری مرتبہ. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عبداللہ بن عباس، اس باب میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ مستدرک حاکم کے اندر ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر، بخاری اور نسائی وغیرہ میں. قال ابو عیسیٰ وحدیث عبداللہ بن زید حسن غریب، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، تو ظاہر بات یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو صرف حسن کہنا یہ اس میں تقصیر ہے. وقد روا مالک وابن عینہ وغیر واحد، امام مالک نے، سفیان بن عینہ نے اور کئی ایک دوسرے ائمہ نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے هذا الحدیث، ہے اس حدیث کو، عن عمر بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف, اور ان سب نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ ان النبی مضمض واستنشق من کف واحد, کہ اب سلم نے کلی اور استنشاق ایک ہی چلو سے کیا ہے. وانما ذکرہ خالد بن عبداللہ, یہ الفاظ جو ہیں وہ خالد بن عبداللہ وہ زیادتی کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں, اور قاعدہ اصول حدیث کا یہی ہے کہ جب ثقہ راوی وہ زیادتی کرے, زیادتی کسی حدیث کے اندر کوئی ٹکڑا اور وہ مخالف نہ ہو تو وہ ثقہ کی زیادتی جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے, مقبول ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان نبی مضمد واستنشق من کف واحد کی زیادتی یہ خالد بن عبداللہ کی طرف سے جو ہے وہ مقبول ہے. وخالد بن عبداللہ ثقۃ حافظ عند اہل الحدیث, اور خالد بن عبداللہ یہ ثقہ راوی ہیں اور حافظ ہیں, حافظ حدیث ہیں, عند اہل الحدیث محدثین کے نزدیک. یہاں اہل حدیث سے مراد جو گروہ محدثین ہے وہ مراد ہے, عام اہل حدیث جو ہے وہ مراد نہیں ہے, اس لیے کہ عام اہل حدیث وہ اس درجے میں نہیں ہوتا کہ کسی راوی کے متعلق وہ حکم لگا سکے کہ وہ ثقہ ہے, ضعیف ہے, کمزور ہے. یہ خاص طبقہ ہے جو اہل حدیث میں علماء محدثین حدیث کے ماہر ہیں, ان پر یہ لفظ عام طور پر جو کتابوں کے اندر ہے. اور چونکہ وہ محدثین کا گروہ جو ہے وہ ایسا گروہ ہے کہ وہ مشہور ائمہ میں سے کسی ایک امام کے پیروکار نہیں, مقلد نہیں ہوتے, اور ان کے اس نہج پر چلنے والے عوام میں بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جب خواص اہل حدیث امام ترمذی کے زمانے میں موجود ہوئے تو معلوم ہوا کہ عوام اہل حدیث بھی اس وقت موجود تھے, جس طرح کے مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بڑا عالم ہو تو اس کے کچھ پیروکار کم یا زیادہ وہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے, لیکن بہر صورت کسی بھی بڑے عالم کے پیروکار ہر زمانے میں ضرور ہوا کرتے ہیں, جو اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی تحقیق پر جو ہے وہ اعتبار کرتے ہوئے مسائل جو ہیں وہ کتاب و سنت سے اخذ کرتے رہتے ہیں. وقال بعض اہل العلم المضمضة والاستنشاق من کف واحد یجزئ, بعض اہل علم جو ہیں ان کا قول ہے کہ کلی کرنا اور استنشاق کرنا یہ ایک ہی چلو سے یہ کفایت کر جائے گا, کافی ہو جائے گا. وقال بعضهم تفریقهما احب الینا, اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ, یعنی چلو میں پانی لے کے تو کلی کرنا تین دفعہ, اور پھر تین دفعہ چلو میں پانی لے کے تو ناک میں پانی چڑھانا, یہ تین اور تین چھ مرتبہ ہو جائے گا. یہ تفریق بعض نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ پسند ہے. وقال الشافعی ان جمعهما فی کف واحد فهو جائز, کہ اگر دونوں کو جمع کرے ایک ہی چلو سے کلی اور استنشاق کرے تو یہ جائز ہے. وان فرقهما فهو احب الینا, تو اگر دونوں کو تفریق کے ساتھ کرے تو وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے. بظاہر امام صاحب نے تین قول ذکر کیے ہیں اس مسئلے میں, تین مذہب جس کو کہتے ہیں. ایک ہے پہلا کہ مضمض اور استنشاق ایک ہی چلو سے یہ کفایت کر جاتا ہے, اور دوسرا ہے کہ ان دونوں کا تفریق, ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. اور امام شافعی کا ذکر کیا ہے کہ اگر دونوں کو جمع کریں تو جائز ہے, اور اگر تفریق کریں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. تو ویسے اگر اس پر غور کیا جائے تو بظاہر تین قول ہیں, لیکن حقیقت میں یہ دو ہی بنتے ہیں, اس لیے کہ وقال بعضهم تفریقهما احب الینا, کہ ہمیں تفریق جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے, یعنی علیحدہ علیحدہ پانی لینا کلی کے لیے اور استنشاق کے لیے. تو اس صورت میں تین قول وہ نہیں بنتے بلکہ دو ہی قول بنتے ہیں, اس لیے کہ امام شافعی کا آگے تذکرہ ہے, تصریح ہے کہ تفریق کرنے والوں میں امام شافعی بھی ہیں. تو اس پر اعتراض جو ہے یہ کیا گیا ہے, جس طرح کے مبارک پوری صاحب نے کیا کہ ذکر ترمذی ہونا ثلاثۃ اقوال لیکن لا یظہر الفرق بین ثانی و ثالث فتفکر, گویا کہ اعتراض کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ امام صاحب کا تین قول ذکر کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دو ہی قول ہیں, امام صاحب نے دو قول ذکر کیے ہیں. اور وقال بعضهم تفریقهما احب الینا, تو آگے وقال شافعی سے تیسرا قول ذکر نہیں کر رہے بلکہ وقال بعض تفریق ما حب الینا کی گویا کہ وضاحت ہے کہ یہ تفریق کے قائل جو ہیں یہ کون ہیں, وہ امام شافعی ہے. امام شافعی کے ساتھ جو ہیں دوسرے اہل علم بھی ہیں. بہر صورت اس سلسلے میں جو زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک چلو سے کلی اور استنشاق دونوں کیے جائے, اس طرح تین چلو سے جو ہے وہ استنشاق اور کلی, اور اگر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اس کے بارے میں بھی ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, اگرچہ سند وہ ضعیف ہیں لیکن دوسری بھی کچھ صحیح حدیثیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں موجود ہیں. اس وجہ سے دونوں عمل جائز ہیں, لیکن افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک چلو سے جو ہے کلی اور استنشاق اس میں جمع کیا جائے. باب ما جاء فی تخلیل اللحیۃ. لحیہ یہ لام کے کسرے کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے. لحیہ, لحیہ یہ ہے اسم لجمع من الشعر ينبت على الخدین والذقن, کہ یہ نام ہے ان بالوں کا جو کہ دونوں رخساروں پر اور ٹوڑی پر جو ہیں وہ اگتے ہیں, جس کو داڑھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. لحیہ یہ ان بالوں کا نام ہے کہ دونوں رخساروں پر اور ٹوڑی پر جو ہیں, یہ جو ہڈی ہے اور اوپر نیچے اس کے رخسار وغیرہ, اس پر جو بال آتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں, عربی میں اس کو لحیہ کہتے ہیں. تو اس کا خلال کرنا. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رايت عمار بن ياسر, فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن ياسر کو دیکھا. اس میں ابن ابي عمر یہ محمد بن يحيى بن ابي عمر المدني ہے. عبد الكريم بن ابي المخارق یہ میم کے ضمے کے ساتھ اور اس کے بعد خا ہے, یہ بھی بصری ہیں اور مکہ میں آئے تھے. ان کے والد کا نام قیس ہے, کسی نے طارق بھی بتلایا ہے. یہ ضعیف راوی عبد الکریم بن ابی المخارق. ابو امیہ یہ عبد الکریم کی کنیت ہے. حسان بن بلال المزنی البصری یہ عمار بن یاسر سے حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں, اور ان سے حسان بن بلال سے ابو قلابہ ابو بشر وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں. ابن مدینی نے ان کو سکہ کہا ہے. وہ فرماتے ہیں حسان بن بلال میں نے عمار بن یاسر کو دیکھا, توضع کہ انہوں نے وضو کیا, فخلل لحیته اور اپنی داڑھی کا انہوں نے خلال کیا. خلال مطلب ہے ادخل اصابعہ فی خلال لحیته, داڑھی کے در میں داڑھی کے بالوں میں انہوں نے اپنی انگلیوں کو داخل کیا, تو اس کو پھر انگلیوں کو ہلانا اور اس کے اندر جو ہے بالوں کو انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کو داخل کر کے اس کو خلال کہتے ہیں, یعنی داڑھی کے درمیان میں انگلیوں کو داخل کر کے پانی پہنچانا. فقیل له, یہ عمار بن یاسر سے کہا گیا, او قال فقلت له, یا حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے خود ان سے پوچھا, اتخلل لحیتک, آپ داڑھی کا خلال فرما رہے ہیں. قال وما یمنعنی, انہوں نے کہا کہ مجھے کون سی چیز جو ہے وہ روکتی ہے کہ میں خلال نہ کروں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَلَمْ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ, اور البتہ میں نے یقیناً رسول اللہ سلم کو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی مبارکہ خلال کرتے ہیں. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وضو کے اندر داڑھی کا خلال جو ہے یہ مشروع ہے. امام شوکانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ داڑھی کا خلال جو ہے اس کا حکم کیا ہے. تو حسن بن صالح, ابو ثور اور اسی طرح جو ہے دوسرے کچھ اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنا جو ہے یہ واجب اور فرض ہے. ظاہریہ کا بھی کہتا ہے یہی مذہب ہے. اور اس باب میں جو احادیث آئی ہیں اس سے, ان احادیث سے ان کا استدلال ہے کہ داڑھی کا خلال جو ہے وہ ضروری ہے, اس لیے کہ احادیث جو یہ خلال والی ہیں اس کے اندر بعض میں ہے ہاکذا امرنی ربی, اسی طرح مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. تو حکم جو رب کا ہوتا ہے, حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے, وہ اس شے کے وجوب کے لیے ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ اہل علم کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال جو ہے وضو کے دوران یہ واجب ہے. امام مالک, امام شافعی, امام اوزاعی یہ سب بزرگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا یہ واجب نہیں ہے وضو میں. اور مالک اور اہل مدینہ کا ایک گروہ وہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں بھی واجب نہیں ہے. امام شافعی ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور امام محمد امام ثوری اور اسی طرح جو ہے اوزاعی احمد بن حنبل اسحاق ابو ثور داؤد طبری اور طبری اسی طرح اکثر اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غسل جنابت میں داڑھی کا خلال واجب ہے. وضو میں وہ سنت کہتے ہیں مستحب کہتے ہیں لیکن غسل جنابت میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے اور وضو میں کہتے ہیں واجب نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ مستحب ہے. اسی طرح جو ہے فرماتے ہیں وَأَظُنُّ فَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَمْ لِقَوْلِهِ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابًا فَبُلُّ الشَّعْر وَأَنْقُ الْبَشَر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے تو بالوں کو خوب تر کرو اور چمڑے اور بدن کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو اچھی طرح صاف کرو. اس حدیث کی وجہ سے گویا کہ غسل جنابت میں انہوں نے داڑھی کا خلال جو ہے وہ فرض قرار دیا ہے. اور وضو چونکہ انسان جو ہے وہ جنابت کی حالت میں نہیں ہوتا تو طہارت حاصل کرتے ہوئے وہ داڑھی کا خلال نہ بھی کرے مستحب عمل ہے, کرے گا تو ثواب, نہ کرے گا تو فرض اور واجب کا تارک نہیں ہوگا. یہ اہل علم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تفریق کے قائل ہیں کہ غسل جنابت میں خلال جو ہے وہ فرض ہے واجب ہے اور وضو میں فرض واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. باہر صورت زیادہ جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے تو ان احادیث کی صحت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ جو ہے یہ معمول رہا ہے, آپ داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے. باقی ہکذا امر علی ربی سے جو استدلال ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے تو اس قاعدے اور قانون کے لحاظ سے داڑھی کا خلال جو ہے وہ واجب معلوم ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی ہو تو اس کو خلال کرنا چاہیے. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. یہ سفیان جو ہے ابن عیینة مراد ہے, سعيد بن ابي عروبة يشكري یہ ثقہ اور حافظ راوی ہیں محدث ہیں, ان کی کئی ایک تصانیف ہیں, کثیر التدلیس ہیں کہتے ہیں. قتادة سے روایت کرنے میں سب سے زیادہ یہ ثبت راوی ہیں تمام راویوں کے مقابلے میں. قتادہ بن بعامہ السدوسی البصری الاکمہ یہ بھی فقہ اور ثبت راوی ہیں. باہر صورت جو ان پر اعتراض ہے وہ تدلیس کا ہے مدلس سے, تو جہاں سما آ جائے یا کوئی ان کے مطابع آ جائے تو وہاں مطلب ہے کہ ان کی تدلیس وہ مضر نہیں ہوگی. عن حسان بن بلال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. حسان جو ہے وہ ثقہ ہے لیکن ابن عیینہ سے انہوں نے نہیں سنا. لم يسمعه ابن عیینہ من سعید ولا قتادہ من حسان, تو قتادہ نے حسان سے نہیں سنا اور ابن عیینہ نے سعید سے نہیں سنا. اس بنیاد پہ عمار کی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. اور عبد الکریم بن ابی المخارق عن حسان جو روایت گزری ہے وہ بھی ضعیف ہے, اس لیے کہ لم يسمع منه هذا الحديث كما بينه الترمذي. قال ابو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. عائشة رضي الله عنها کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور اس کی سند کہتے ہیں حسن ہے. أم سلمة کی حدیث طبرانی اور بیہقی میں ہے. كان إذا توضأ خلل لحيته, ان الفاظ کے ساتھ اس میں خالد بن الیاس جو ہیں وہ منکر الحدیث راوی ہیں. حدیث ہے انس یہ ابو داؤد میں ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیته وقال هكذا امرنی ربی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک چلو پانی لے کے جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لیتے اور اس کو یہ توڑی کے نیچے جو ہے بال ہوتے ہیں اس میں آپ داخل کرتے تو اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا پھر خلال کرتے ہیں اور فرمایا آپ نے کہ اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. لیکن اس کی سند میں بھی کہتے ہیں ولید بن زروان ہے اور وہ مجہول الحال ہے. اور انس سے دوسری سندیں بھی ہیں لیکن ساری کی ساری کہتے ہیں ضعیف ہیں. ابن ابی اوفا کی حدیث ابو عبید نے کتاب الطہور کے اندر وہ ذکر کی ہے, اس کی سند میں ابو الورقاء راوی ضعیف ہیں. ابو ایوب کی حدیث ابن ماجہ عقیلی اور مسند احمد ترمذی نے عدل میں, اس میں ابو ثورہ جو ہیں وہ غیر معروف راوی ہیں. ابو ثورہ قال ابو عیسیٰ وسمعت اسحاق بن منصور یقول قال احمد بن حنبل, کہ احمد بن حنبل امام احمد نے فرمایا, قال ابن عیینہ لم يسمع عبد الکریم من حسان ابن بلال حدیث التخلیل, کہ عبد الکریم نے حسان سے یہ خلال والی حدیث جو ہے وہ سنی نہیں ہے, سما ثابت نہیں ہے, گویا کہ منقطع روایت ہے. وقال محمد بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل امام بخاری, وہ انہوں نے فرمایا اصح حسین فی هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان, کہ اس باب میں زیادہ صحیح جو حدیث ہے وہ عامر بن شقیق کی حدیث ہے جو ابو وائل سے بیان کرتے ہیں, اور ابو وائل وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں. یہ عامر بن شقیق یہ لجن الحدیث, اس کے بارے میں جو حکم لگایا گیا ہے کہ حدیث میں یہ نرم تھے, اور ابن معین نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہے. نسائی نے کہا لیس ابی بس, کہ اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے. امام بخاری نے ان کی حدیث کو حسن قرار دیا اور امام ترمذی نے صحیح. تو کم از کم مطلب ہے کہ احتجاج کے یہ قابل راوی ہیں, صالح ہیں. تو باقی ابن ابی حاتم کا لیس ابی قوی کہنا اور ابن معین کا ان کو ضعیف کہنا, تو مبارک پوری صاحب فرماتے تو وہ مجمل, یہ ایک اجمال والی بات ہے, جبکہ ان کی تصحیح اور تحسین جو ہے وہ اس کو زیادہ معتبر جانا جائے گا. قال ابو عیسیٰ وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اکثر اہل علم جو صحابہ کرام میں سے ہیں اور جو بات کے ہیں, وہ من بعدہم رأوا تخلیل اللحیہ, وہ داڑھی کے خلال کو جائز سمجھتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا ہے. وہ بھی یقول الشافعی, اور یہی قول جو ہے وہ امام شافعی کا ہے. ابن عباس, ابن عمر, انس, علی, او سعید بن جبیر, ابو قلابہ, مجاہد, ابن سیرین, ضحاک, ابراہیم نخعی, یہ سارے اپنی داڑھیوں کا خلال کرتے تھے. اور جن لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خلال نہیں کرتے, ان میں ابراہیم نخعی, حسن ابن الحنفی, ابو العالی, ابو جعفر ہاشمی, شعبی, مجاہد, قاسم اور ابن ابی لیلہ, تو ابن ابی شیبہ, ان سب کے بارے میں وہ ذکر کیا کہ یہ داڑھی کا خلال نہیں کرتے تھے, جس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک یہ واجب اور فرض نہیں تھا. بہر صورت جہاں ان احادیث سے داڑھی کے خلال کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے, وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی داڑیاں تھیں اور وہ داڑیاں رکھتے تھے. اور اس بارے میں امام ناصر الدین البانی کی یہ بات بہت سچی اور صحیح ہے کہ حضرات صحابہ کرام, اسی طرح تابعین اور ائمہ, اور بعد کے ادوار میں جو علم والے تھے مسلمان, بلکہ عام مسلمان بھی, تو ان کی داڑیاں جو ہیں وہ ہوتی تھیں. اور داڑیاں منڈوانا جو ہے یہ مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بعد کے زمانے میں فرنگی اور غیر مسلموں کی تقلید میں جو ہے مسلمان وہ بہک پڑے, اور انہوں نے جہاں اور کئی ایک چیزوں میں غیر مسلموں کے کئی ایک کام جو ہے وہ تقلیداً اپنائے, وہاں اس میں یہ کام بھی تھا کہ داڑیوں کا بھی صفایا کر دیا, اور پھر اس کو اس حد تک بعض لوگ لے گئے کہ بڑے بڑے اسکالر اور اچھے بڑے اہل علم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, قسم کی باتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر پھیلائیں, گویا کہ یہ مسئلہ کوئی اہم نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, داڑھی کی فرضیت اور داڑھی کے وجوب پر کئی ایک دلائل وہ کتاب و سنت سے ہمیں جو ہیں وہ ملتے ہیں, اور اس سلسلے میں کئی ایک رسالے کتابیں جو ہیں وہ اہل علم نے لکھی ہیں. وقال احمد ان صحا عن تخلیل اللحیہ فہو جائز, امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے دوران داڑھی کے خیال کو کوئی انسان بھول گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا. تو بھولنے کی وجہ سے اگر داڑھی کا خیال رہ جائے تو یہ جائز ہے, اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے, ایک سنت اور مستحب عمل گویا کہ اس کا رہ گیا. امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں ان ترکہ ناسیاً, اگر بھولنے کی وجہ سے بھول کر وہ چھوڑ گیا وضو کے دوران خلال کو, اور متعولاً یا پھر مطلب ہے کہ کوئی تعبیر تھی اس کے نزدیک, حدیث کو صحیح نہیں سمجھ رہا تھا یا کوئی اور مسئلہ اس قسم کا تھا, اجزاہو تو اس کا وضو ہو جائے گا. وہ ان ترکہ عامداً, اور اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اعادہ پھر دوبارہ وضو کرے گا, جس کا مطلب ہے کہ خلال امام اسحاق بن راہویہ کے نزدیک جو ہے یہ فرض ہے, اور فرض کا جان بوجھ کے تارک وہ گویا کہ وضو اس کا نہیں ہوا, اس لیے دوبارہ وضو کرے گا. قال حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن اسرائیل عن عامر بن شقیق عن ابی وائل, یہ وہی حدیث ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا تھا اصح حسین فی هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح, یہ حدیث جو ہے یہ حسن صحیح ہے. امام ترمذی علل کبیر میں فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا اصح حسین عندي في التخليل حديث عثمان وهو حديث حسن, دوگویا کہ حدیث عثمان کی انہوں نے تصحیح کی ہے. باب ما جاء في مسح الراس انه يبدا بمقدم الراس الى مؤخره, یہ امام صاحب نے اگلا باب قائم کیا ہے اس مسئلے کے لیے کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے وضو کے دوران تو سر کے اگلے حصے سے پیشانی والی جانب سے مسح شروع کریں گے اور ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے جائیں گے گدی کی طرف, وہاں سے پھر گدی کی طرف سے ہاتھوں کو سامنے کی طرف لائیں گے اور پیشانی جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا وہاں پر آپ ختم کریں گے. اس بارے میں امام صاحب نے باب قائم کیا ہے, اور یہ تقریباً حدیث کے الفاظ ہی امام صاحب جو ہیں وہ اکثر ذکر کرتے ہیں باب میں. قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن بن عیسیٰ القزاز قال حدثنا مالک بن انس عن عمر بن یحیٰ عن ابیہ عن عبداللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسہ بیدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا, اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کلہ مسح رأسہ کلہ, سارے سر کا مسح کیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. تو دونوں یعنی سر کا مسح جو ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ, اور پھر سارے سر کا مسح آپ علیہ وسلم کا معمول تھا. فأقبل بهما وأدبرا, تو دونوں ہاتھوں کو آپ پیشانی سے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف لائے, اس کی وضاحت آگے اگلا جملہ کر رہا ہے. فأقبل بهما وأدبرا کا ترجمہ اصل میں لغت کے اعتبار سے اقبال کا معنی ہوتا ہے پیچھے سے آگے کی طرف آنا, اور ادبار کا معنی ہوتا ہے کہ آگے سے پیچھے کی طرف جانا. تو لفظی ترجمہ اگر آپ اس لغوی اعتبار سے کریں تو فأقبل بهما وأدبرا کا معنی وہ یہ بنے گا کہ مسح کے دوران جو ہے پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ لائے اور پھر پیشانی سے پیچھے کی طرف ہاتھ لے گئے, لیکن یہ معنی جو ہے یہ اس مقام پر درست نہیں ہے, اس لیے کہ خود آگے اس کی وضاحت موجود ہے. بدا ابھی مقدم رأسی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کو شروع یعنی اگلے حصے سے شروع کیا پیشانی کی جانب سے. ثم ذهب بهما الى قفا, پھر دونوں ہاتھ آپ گدی تک لے گئے, یہ جو قفا کہتے ہیں پچھلے یعنی سر کا آخری حصہ جو گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے اس تک آپ دونوں ہاتھ لے گئے. یہاں سے بعض لوگ جو ہیں وہ گردن کا مسح ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ ہے ذهب بهما الى قفا کہ گدی تک یعنی سر جہاں ختم ہوتا ہے آخری بال ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو لے جانا ہے, لیکن عام طور پہ جو گردن کا مسح کیا جاتا ہے وہ سر کا مسح کرنے کے بعد اور پھر ہاتھوں کبھی خلال وغیرہ کرنے کے بعد اخیر میں الٹے ہاتھوں سے جو ہے وہ گردن کا مسح کیا جاتا ہے, اور گردن کا بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ گردن کے اگلے حصے جو سینے کی جانب ہے اس پر بھی ہاتھ پھیرے جاتے ہیں, یا سائڈوں پہ کندھوں کے ساتھ جو گردن کا حصہ لگا ہے. یہ سنت سے کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے, اس وجہ سے کئی ایک اہل علم نے اس پر بدعت کا حکم لگایا ہے کہ وضو کے دوران گردن کا جو علیحدہ مسح کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے. ثم ردهما, پھر دونوں کو واپس کیا گدی سے, حتی رجع حتی کہ لوٹے الی المکان الذی بدا منہ, اس جگہ پر جہاں سے آپ نے مسح شروع کیا تھا اور وہ پیشانی کی جانب ہے. ثم غسل رجلہ پھر آپ نے دونوں پاؤں دھوئے. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن معاویہ تھا, یہ معاویہ کی حدیث ابو داؤد میں ہے. والمقدام یہ بھی ابو داؤد میں ہے. وعائشہ نسائی میں ہے. ان سب کی روایت یہ موجود ہیں. معاویہ کی حدیث جو ابو داؤد کے اندر ہے, ان معاویہ توضع للناس کما راى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا فلما برغ راسه غرف غرفة مما فتلقاها بشماله حتى وضع على وسط راسه حتى قطر الماء او كاد يقطر ثم مسح من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه, کہ سر کے شروع سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے سر کے شروع کی طرف انہوں نے مسح کیا سر کا. مقدام بن مادی قریب کی حدیث جو ہے ابو داؤد میں ہے, اس میں ہے فلما بلغ مسح راسه وضع فلما بلغ مسح راسه وضع كفيه على مقدم راسه فامرهما, ان کو یعنی دونوں ہاتھوں کو سر پہ گزارا حتی بلغ القفا, حتی کہ گودی تک پہنچے. ثم ردهما الى المكان الذي منه بدا. ابو داؤد نے یہ حدیث بیان کی اور اس پر سکوت اختیار کیا, اور امام ابو داؤد کے متعلق ہے کہ جب وہ سکوت اختیار فرمائے کسی حدیث پر تو ان کے نزدیک وہ حسن ہوتی ہے. حدیث عائشہ نسائی میں ہے, اس کے اندر ہے وَوَزَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخِّرِهِ. وارثوت ان تمام احادیث کے اندر جو مسح کی کیفیت ہے سر کے بالوں کی, تو وہ یہی ہے کہ پیشانی کے بالوں سے شروع کر کے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے گدی سے لے کر واپس لائیں گے جہاں سے مسح شروع کیا ہے. آگے انگلی کی کیفیت کیا ہو, ہاتھوں کی کیفیت کیسے ہو دونوں ہاتھوں سے, تو بعض حنبلی جیسا کہ مغنی بن قدامہ کے اندر لکھا ہے کہ تین انگلیاں جو ہیں, جو چیچی انگلی ہے, ساتھ والی انگلی اور درمیان والی انگلی, اس کو مطلب ہے کہ ساتھ ملا کے جب آپ مسح کریں تو یہ انگلیوں پر جو تری ہے پانی ہے وہ سر کو لگتے ہوئے, باقی جو شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ہے یہ بالوں کو نہ لگے, اور جب واپسی پر آپ بالوں کو مسح کے لیے جو ہے وہ ہاتھ واپس لیں تو پھر اس وقت جو ہے وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ لگتے ہوئے آئے, تاکہ جاتے ہوئے بھی اور لاتے ہوئے بھی سر کے بالوں کو تری پہنچے, پانی پہنچے. تو یہ اہل علم کئی ایک محققین کے نزدیک یہ تکلفات ہیں. شریعت میں اس قسم کی کوئی مطلب ہے کہ پابندی, تقیید, تحدید نہیں آئی. اس وجہ سے جب شریعت نے آسانی رکھی ہے تو ہم بھی آسانی کو قبول کرتے ہوئے اس طرح کا مسا کریں کہ بس دونوں ہاتھوں کو بالوں پر, بے شک جاتے ہوئے جب آپ ہاتھوں کو پیشانی سے پیچھے کی طرف لے جائیں تو سارے ہاتھ لگ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. واپسی پہ آتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تری پھر بھی رہ جاتی ہے, پھر واپس بھی آپ دونوں ہاتھوں کو پورے طریقے سے بالوں پر گھماتے ہوئے جو ہیں وہ لے آئیں, اور اس سے سنت جو ہے وہ اس پر عمل ہو جائے گا. قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید اصح شیء فی الباب و احسن, اس باب میں عبداللہ بن زید کی یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور حسن درجے کی ہے. یہ امام شافعی کا بھی قول ہے, احمد بن حنبل کا بھی, اسحاق کا بھی. باب ما جاء انه يبدا بمؤخر الراس, یہ پہلے جو باب قائم کیا اس کے الٹ ہے, برعکس ہے. پہلی حدیث میں تھا کہ پیشانی کی طرف سے شروع کرنا, اس میں ہے کہ اخیر سے شروع کرنا. تو بہر صورت یہ راوی کا فہم ہے, اس نے ایسا سمجھا ہوگا اقبال اور ادبار کے لفظ سے, وگرنہ جو صحیح صورتحال ہے مسا کی وہ وہی ہے جو پچھلی حدیث میں بیان ہو چکی ہے. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, ان کے متعلق گزر چکا شروع میں. قال حدثنا بشر بن المفضل, یہ 187 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. بشر بن المفضل بن لاحق الرطاشی, ابو اسماعیل ان کی کنیت ہے, ثقہ اور ثبت راوی ہیں اور بڑے عبادت گزار تھے. بصرہ میں امام احمد کے بقول یہ علم میں اور تثبت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. ابن مدینی, علی بن مدینی بہت بڑے محدث ہیں, وہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ روزانہ 400 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. واللہ اعلم, ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. 187 میں یہ فوت ہوئے ہیں, روزانہ 400 رکعتیں. ہم جب فضائل اعمال وغیرہ میں اس قسم کی روایتیں پڑھتے ہیں تو اس پر جلدی سے ہم جو ہیں وہ ضربے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک رکعت اگر دو منٹ میں پڑھی جاتی ہے تو دو رکعتیں جو ہیں چار منٹ میں, اور اس طرح پھر آگے 400 کو 4 میں ضرب دیتے ہیں, 600 کو, 500 کو, 1000 کو, اور اس طریقے سے درایتن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بناوٹی قصے اور کہانیاں ہیں. بہر صورت یہ تو محدث ہیں بہت بڑے, علی بن مدینی, اور ایک بہت بڑے محدث بشیر بن مفضل کے متعلق فرما رہے ہیں کہ روزانہ 400 رکھتے نفل پڑھا کرتے تھے. تو اس میں کوئی استبعاد والی بات بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی, جب عادت بن جائے اور اس کے اندر اطمینان سکون بھی ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ہنفیوں کی طرح جو عوام بعض وہ انتہائی اجلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اس کے بغیر بھی سکون اطمینان کے ساتھ دو دو رکعتیں کر کے جو پڑھی جا سکتی ہیں سنت کا خیال کرتے ہوئے. عن عبداللہ بن محمد بن عقیل, یہ مدلس متکلفی راوی ہے, اور اس روایت کے اندر یہ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں, عن الربیع بنت معاوض بن عفرا, اس کا مطلب ہے کہ ان کی تدلیس یہاں مضر ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ, کہ آپ نے سر کا مسح کیا, مرتین, دو مرتبہ. یہ دو مرتبہ اگر مستقل دو مرتبہ ہو تو پھر تو یہ صحیح نہیں ہے, اور اگر مرتین کا مطلب یہ ہو کہ جو ایک دفعہ پیچھے سے شروع کر کے آگے کی طرف لائے اور پھر پیشانی سے شروع کر کے پیچھے کی طرف, اس کو دو دفعہ گنا ہو, تو یہ راوی کا فہم ہے جو اس کو دو مرتبہ سمجھ رہا ہے, ویسے یہ ایک ہی مسا ہے. بدا بمؤخر رأسہ, آپ نے شروع کیا مسے کو سر کے اخیر سے, ثم بمقدمہ, پھر شروع سے, وہ بھی اذنیہما, کلتیہما, دونوں کانوں کا بھی مسا کیا, ظہورہما و بطونہما, ان کے ظاہری حصوں کا اور اندرونی حصوں کا. نیند مجھے آ رہی ہے کہ کیا ہے. قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے, حسن درجے کی ہے. وہ حدیث عبداللہ بن زید اصح من ہذا و اجود اسنادا, یہ حدیث حسن لیکن اس کے اندر جو راوی ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل, اور وہ مدلس متکلفی راوی ہے یہاں, اگرچہ امام بخاری اور بڑے بڑے محدثین نے احتجاج ان سے کیا جس طرح کہ امام ترمذی نے شروع میں فرمایا, لیکن ان کی تدلیس بہر صورت وہ مضر ہے, اور یہاں وہ عن کے ساتھ بیان کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں. یا پھر اقبل و ادبرا کے لفظ سے جو ہے وہ راوی نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کا وہ لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ترجمہ کیا کہ پیچھے سے آپ نے مسح شروع کیا سر کے پچھلے حصے سے, لیکن صحیح وہی ہے جو کہ پچھلے باب میں گزر چکا. وقد ذهب بعض اهل الكوفه الى هذا الحديث, بعض کوفی جو ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں, اور کوفیوں سے مراد یہ دوسرے کوفی نہیں حناب, بلکہ منہم وکیع ابن الجراح, ان میں سے وکیع ابن جراح بھی ہیں, اور یہ مذہب جو ہے یہ مرجو ہے, اور راجع مذہب جس پر اعتماد ہے وہ وہی ہے جو پچھلے باب میں بات گزر چکی ہے, مسئلہ گزر چکا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. ہاں, کوئی سوال درس کے متعلق ہو تو وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پوچھ سکتے ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں ذرا بات آپ کر رہے تھے بیچ میں, تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو کل کرنا ہے اور ناک میں پانی جانا, ایک ہی چول پانی سے کرنا ہوگا, مطلب تین جو بار کرنے, کیونکہ آپ نے کہا کہ حدیث جو ہے اس میں اس طرح کا ذکر ہے, باقی اقوال جو آپ نے پھر علماء کے بتائے کہ وہ کہہ رہے کہ اگر علیحدہ کر لیا جائے تو صحیح ہے, تو اس میں ہم حدیث پر عمل کریں گے یا جو یہ قول آپ نے نقل کی اس پر کریں گے, کیونکہ شاید بات کو سمجھا نہیں ہوں میں بیچ میں آیا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رحمان الرحیم, ایک چلو سے کلی اور استنشاق دونوں کام کرنے, تین چلو سے تین دفعہ, مطلب نہ کہ تین تین دفعہ, جمع اور تفریق کا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں جو افضل اور عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عام احادیث کے اندر آیا ہے, بخاری اور یہ ترمذی وغیرہ کی حدیث, تو اس میں یہی ہے کہ ایک چلو سے آپ کلی اور استنشاق دونوں کریں گے، پھر چلو میں پانی لے کے کلی اور استنشاق، اور پھر تیسری مرتبہ پانی لے کے کلی اور استنشاق. یہ عام معمول سنت ہے، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں بھی حدیثیں ہیں جس میں تفریق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، اور پہلے تو ابو داؤد والی حدیث کے متعلق تھا کہ وہ سند صحیح نہیں ہے، غالباً اس میں عبداللہ بن مصرف راوی ہے یا طلحہ بن مصرف ہے، تو اس کی وجہ سے. لیکن پچھلے جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کا شمارہ ہے الحدیث، تو ایک دو شمارے پہلے انہوں نے اسی تفریق کے بارے میں حدیث جو ہے ان کے اس شمارے میں شائع ہوئی ہے، اور اس کو حسن قرار دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تفریق کے ساتھ بھی، یعنی علیحدہ علیحدہ چلو میں پانی لے کے کلی اور استنشاق کیا کرتے تھے یا کیا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح وضو میں کرے کہ علیحدہ علیحدہ جس طرح کے عام طریقہ حناف کا ہے تو وہ بھی جائز ہے. یہ علماء کے اقوال کی وجہ سے نہیں کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، بلکہ ان احادیث کی وجہ سے جو کہ کچھ تو سند ضعیف ہے، اور اب شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مجلے میں جو ہے وہ حدیث آ چکی ہے، اور جس کے متعلق ان کی تحقیق ہے کہ وہ حسن درجے کی ہے یا ان کے کسی شاگرد کی وہ پیشکش تھی. تو بہر صورت ان کے مجلے میں آنے سے اور ان کا اس پر تعاقب نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک بھی وہ حسن درجے کی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور افضل وہی ہے جو عام احادیث کے اندر طریقہ آیا ہے.
السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال اس بارے میں کہ آپ نے جو داڑھی کے خلال کے بارے میں، آواز نہیں آ رہی میرے بھائی، وائس اوکے میری، میری اگر آواز اوکے، بارک اللہ فیک. شیخ صاحب میرا سوال اس کے بارے میں کہ داڑھی کا خلال کرنے کے بارے میں زبیر علی زئی حافظ اللہ اور طالب الرحمان حافظ اللہ سے میں نے اسی بارے میں پوچھا تھا، تو ان دونوں نے الگ الگ باتیں اس طرح کی شاید کہیں تھی کہ ایک نے کہا تھا کہ داڑھی کا خلال واجب ہے، اور دوسرے نے کہا تھا کہ اگر تھوڑی تک پانی، خلال ضروری نہیں ہے، تھوڑی تک اگر پانی پہنچ جاتا تو تب بھی وہ ضروری ہے، مطلب کہ ایک طرح سے وہ بھی ضروری تھا کہ تھوڑی دیر پانی پہنچنا. اور آپ نے جیسے بتایا کہ وہ شاید میں نے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ میں نے صحیح طرح سنا نہ ہو، لیکن آپ نے کسی امام کا یہ بھی قول بتایا تھا کہ اگر آدمی بھول کے اگر بھول جائے تو بھی صحیح ہے. تو احادیث کی روشنی میں جیسے آپ ترمیزی کی بات کر رہے تھے کہ اس میں سے احادیث لے رہے تھے، لیکن اگر دوسری کتابیں سے بھی اگر بخاری مسلم سے کیا بات ثابت ہوتی، امت کا اجماع کس بات پہ ہے کہ داڑھی کا خلال واجب ہے یا تھوڑی دیر پہنچانا ضروری ہے؟ تو اس کی وضاحت کر دو، اور اگر آدمی بھول جائے تب کیا ہو؟
بات آپ نے اجماع کی پوچھی ہے، تو امت کا اس بات پہ اجماع نہیں ہے کہ داڑھی کا خلال یا واجب ہے، نہ اس بات پہ اجماع ہے کہ داڑھی کا خلال وہ سنت ہے. تو دونوں طرف علماء ملتے ہیں، کچھ وجوب کے قائل ہیں، کچھ سنت ہونے کے قائل ہیں، تو اس وجہ سے اجماع والا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. رہ گئی بات کہ زخن اور توڑی تک پانی پہنچانا وہ ضروری ہے، داڑھی کا خلال ضروری نہیں، تو اس بارے میں مجھے کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ جس کی داڑھی وہ موجود ہو، گنی ہو، اور پھر اس کو چمڑے تک، ٹوڑی تک پانی پہنچانا وہ ضروری ہو اس کے ذمے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ والی کہ آپ چلو پانی لے کے تو داڑھی کے اندر اس کو داخل کرتے تحت حنکی ہی، اور پھر آپ اس کا داڑھی کا خلال کرتے، جس کا مطلب ایک چلو پانی کس طرح ٹوڑی تک اور چمڑے تک جو ہے وہ پانی پہنچ سکتا ہے. امام شوکانی نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ ایک چلو پانی جو ہے، خاص کر آپ کی داڑھی گنی بھی تھی تو وہ ٹوڑی تک پانی پہنچانا وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے داڑھی کا خلال ہی وہ ہوگا ایسی صورت میں. آگے خلال جو ہے وہ فرض ہے یا کہ سنت ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ کچھ اہل علم کا جو ہے، ہمارے بعض شیوخ کا بھی خیال ہے، حافظ عبدالمنان نور پوری اور اس طرح کے دوسرے کچھ شیوخ ہیں، وہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ داڑھی کا خلال بھی وہ واجب ہے اور ضروری ہے. واللہ اعلم.
معذرت شیخ صاحب، ایک سوال جو درس کے متعلق ہے لیکن شاید وہ میں نے صحیح طرح سنا نہ ہو. جو آپ نے کہا تھا کہ تین انگلیوں سے مسا اوپر کی طرف کرنا اور واپس لاتے ہوئے پورے ہاتھ سے، یعنی کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بھی، یا شہادت کی انگلی کو بھی ملانا، یا شہادت کی انگلی لے جاتے ہوئے چھوڑ دینا، تو اس کی جو آپ نے بات بتائی تھی، کیا مطلب کہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے یا وہ ایک غلط قول ہے؟
بات کر دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ کچھ کتابوں کے اندر حنبلی فقہ کی کتابوں میں، مغنی ابن قدامہ وغیرہ میں، یا دوسری کتابوں میں مسح کی وہ کیفیت بیان کی ہے، تو میں نے اس کے متعلق یہ کہا کہ یہ تکلف ہے، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے جتنی طریقے سے آسان ہو مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ طریقہ اپنانا چاہیے اور ان تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. گویا کہ اس قول کی تردید کے طور پر اس کو پیش کیا تھا، تائید کے لیے نہیں پیش کیا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میرا سوال یہ کہ آپ نے جس ابھی بتا دیا کہ فضا اعمال کے بارے میں کہ لوگ پیروز پر تانتشنی کرتے کہ دیکھیے کس طرح ممکن ہے اتنے رکعت نماز پڑھنا، تو کیا یہ المدینی شیخ نے جو یہ قول ہے، کیا یہ صحیح سمجھ رہی ہوں کہ میری بات دھیان میں آئی کہ اس دن شیخ اکبر علی حفیظ اللہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے کوئی قول نقل کر کے انہوں نے کہا کہ قول ان کی تحقیق کے مطابق مطلب صحیح نہیں ہے، صحیح سمجھ سے نہیں ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے میرے ذہن میں بات آئی کہ شاید المدینی محدث کا جو قول ہو 400 رکعت والی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس قول کے علی بن مدینی کے اس قول کے 400 رکعتیں بشر بن مفضل پڑھا کرتے تھے، اس کی صحت کے بارے میں میں نے بھی گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ تحفۃ الحفظی والے بزرگ جو ہیں شیخ مبارک پوری صاحب نے یہ ان کی مدح اور ثنا میں بیان کی ہے اور اس پر کوئی گفتگو نہیں کی. شیخ مبارک پوری صاحب جو ہیں ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث ہیں، تو واللہ عالم کے سند کے اعتبار سے یہ قول کس طرح ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ سندن یہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہر صورت کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے میں نے وہ فضائل اعمال کی بات کی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو ہیں وہ ضربے نہ لگائیں، بعض دفعہ جو ہے 200, 100, 150, 300 رکھتے جو ہیں ایک عابد اور اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ اگر خشوع خضوع اطمینان اور سکونت کو اس کے اندر سارا لحاظ رکھتے ہوئے نفل نوافل پڑتا ہے، تو میرے خیال سے یہ اس طرح کے کئی ایک اقوال محدثین کے متعلق جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، تو اس پہ کم از کم سختی کا کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. واللہ اعلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، اسی وجہ نے یہ سوال کیا تھا کہ مطلب اگر بات اس طرح معلوم ہو جائے تو پھر بندہ احتیاط کرتا ہے، کیونکہ جو دراوان میں کسی کام نہیں آئے اس میں ہزار ہزار 3000 رکعت والی باتیں بھی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ شاید کوئی اس طرح ممکن ہو کہ لوگوں نے کیے ہوں، تو اس لیے کنٹینیوشن وہ کرتے ہیں لوگ کہ اس طرح سے، تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے، اصل میں بات نہیں آتی، تو اس لیے میں سوال. اور میرا سوال یہ ابھی ایک اور ہے شیخ صاحب کے، یہ تو درس کے حوالے سے ہی ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ ترمذی میں جو حدیث ہے رسالدین کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے والی، تو اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس کے ترمذی میں موجود ہے اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث جو ہے مطلب اس طرح سے صحیح نہیں ہے، مطلب تو کیا وہ اس طرح سے قول ہے ان کے اصل ترمذی میں کہ اس دن ایک انفی ویسے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ پیش کیا، اور کوئی کراچی کا لکھا ہوا کوئی ترمذی کا یا اسی طرح کمبی کا لکھا ہوا کوئی وہ اس نے کتاب دی تو اس میں یہ بات نوٹ نہیں کی گئی تھی، جبکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے بہاول پوری علیہ کی کتاب میں کہ اس میں یہ قول موجود ہے, کیا تو یہ قول اس میں موجود ہے کہ نہیں اصل ترمذی میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن مبارک کا قول عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عبداللہ بن مسعود کی روایت پڑھتے ہیں تو شاید کوئی حنفی جو ہے وہ وہاں اس کے پیچھے اس قول کو تلاش کرنا چاہتا ہو کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث نقل کرنے کے بعد امام صاحب نے ابن مبارک کا قول نقل کیا ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کہتا ہوگا کہ یہ قول نہیں ہے ابن مبارک کا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود کی روایت ذکر کرنے سے پہلے ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے, تو تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ کر یعنی شروع کی طرف آتے ہوئے آپ کو یہ قول مل جائے گا. اور انشاءاللہ جب ہم اس مقام تک پہنچیں گے تو وہاں اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ قول جو ہے یہ ابن مبارک کا جامع ترمذی کے اندر اصل کے اندر موجود ہے, اور اس کا انکار جو ہے یہ مکابرہ ہی ہے, کوئی علم والی بات نہیں ہے.